بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها اور رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانک لے. والسماء وما بناها اور آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا. والارض وما طحاها اور زمین کی اور جس نے اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها اور نفس کی اور جس نے اس کو درست کیا. فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کو الہام کیا اس کی بدی کا اور اس کے تقویٰ کا. قد افلح من زکاها تحقیق مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساها اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملا دیا. کذب ثمود بتقواها جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها جب اٹھا ان میں کا سب سے بڑا بدبخت. فقال لهم رسول اللہ بس فرمایا ان سے اللہ کے رسول نے ناقۃ اللہ وسقیاها ڈرو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی باری سے پینے کی باری سے. فکذبوہ سو انہوں نے آپ کو جھٹلایا. فعقروہا بس اونٹنی کو مار ڈالا کاٹ ڈالا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم بس تباہی نازل کی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها اور وہ ڈرتا نہیں اس کے انجام سے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں 6 قسمیں اللہ تعالی نے کھائی ہیں اور 7ویں قسم نفس کی. اور ان 7 قسموں کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب ہوا اور اپنی مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا, دفن کر دیا. یہ جواب قسم ہے. سوال یہ ہے کہ ان 7 قسموں کا اس مضمون سے تعلق کیا ہے؟ تو بعض اکابر نے فرمایا کہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے محنت و ریاضت سے, اور اس دنیا کو حق تعالی شانہ نے مزرعۃ الآخرہ یعنی آخرت کی کھیتی بنایا ہے, اور کھیتی کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو سورج کی روشنی کی, دوسرے چاند کی خنکی کی, تیسرے آسمان کی جس سے بارش نازل ہوتی ہے, پانی اترتا ہے, چوتھے زمین کی جس میں آدمی کاشت کرتا ہے, پانچویں دن کی جس میں محنت کرتا ہے, چھٹے رات کی جس میں آدمی راحت کرتا ہے, آرام کرتا ہے, تو آفتاب کو ذکر فرمایا اللہ تعالی نے, یعنی سورج کو. یہ آفتاب نبوت ہے جس کی روشنی پورے جہان میں پھیلتی ہے اور اسی سے راہیں معلوم ہوتی ہیں. اور چاند مثال ہے انوار ولایت کی, اس لیے فرمایا کہ جب تک سورج موجود ہو چاند کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی. والقمر اذا تلاها فرمایا, اور قسم چاند کی جب کہ وہ اس کے بعد آئے, سورج کے بعد آئے. انوار ولایت بھی, اولیاء اللہ کے انوار بھی آفتاب نبوت کے روپوش ہونے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. اور حقیقت میں وہ انوار بھی انوار نبوت ہی ہیں, جیسے کہ چاند کے بارے میں اور اس کی روشنی کے بارے میں حکما لکھتے ہیں کہ یہ سورج ہی سے حاصل کیا گیا ہے اس کا نور. آسمان اور زمین, آسمان شریعت ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو اس ریاضت و محنت کے لیے اور اس کو نفس کو مزرعۃ الآخرت بنانے کے لیے ضروری ہے. اور زمین انسان کا خود اپنا نفس ہے, دن کا وقت ہے ریاضت و محنت کا وقت کہ ان سے ان اوقات میں محنت و مجاہدے کی وجہ سے انوار چمکتے ہیں قلب پر، اور رات کا وقت ہے غفلت کا وقت، بیوی بچوں کی مشغولیت ہے، خود اپنے نفس کی راحت ہے، سونا ہے، ان کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. یہ بمنزل رات کے ہے کہ اس وقت قلب پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور یہ بھی حکمت خداوندی ہے. جیسا کہ حضرت حنزلہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن وہ آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا. راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پوچھا کیا قصہ ہوا، کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل میں ہوتے ہیں اور ذکر میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم عالم غیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور بیوی بچوں کے قصے میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں دیتی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیفیت تو مجھ کو بھی پیش آتی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حنزلہ نے اپنی وہ کیفیت بیان کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی حالت پر رہا کرتے جس حالت میں تم میری محفل میں ہوتے ہو تو پھر خانہ آباد نہ کر سکتے، گھر آباد نہ کر سکتے، جنگلوں کو نکل جاتے، اور ملائکہ تم سے راستوں میں مسافہ کرتے، پھر فرشتے ہو جاتے، آدمی نہ رہتے. ولیکن یا حنظرت ساعتن فساعتن، لیکن حنظرہ کبھی وقت بھی چاہیے، کبھی یہ وقت بھی چاہیے. اگر روشنی ہی پڑتی رہے سورج کی تو فصل تیار نہیں ہو سکتی، اس کو رات کی خنکی بھی چاہیے. اسی طرح اگر آدمی بیوی بچوں کے قصوں میں مشغول نہ ہو یا اپنی راحت اور آرام میں مشغول نہ ہو تو پھر تحمل نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا. بہرحال اس کے بعد ساتویں قسم کھائی تھی، ونفس وما سواہا، یہ تو خود اپنے اصل مقصود کو ذکر فرما دیا کہ نفس کا اللہ تعالی نے تصفیہ فرمایا، یعنی اس کو درست کرنا، یعنی جتنی استعدادیں اس کے لیے درکار تھیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر رکھ دی، ظاہری اور باطنی قوتیں رکھ دی، اور اس کو پورے جہان کا ایک نمونہ بنا دیا. اور پھر فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس کو نیکی اور بدی کا الہام بھی فرما دیا، اس کے دل میں رکھ دیا. ایک تو فطری طور پر استعداد پیدا کر دی نیکی اور بدی کو سمجھنے کی، پھر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وَہَدَیْنَاہُ النَّجْدَیْنِ، دونوں راستے کھول دیے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو دو مشیر عطا فرما دیے، ایک قرین ملائکہ اور ایک قرین جنات اور شیاطین میں سے. جب بھی آدمی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں شروع شروع میں کشاکشی ضرور ہوتی ہے، وہ بعد میں عادت ہو جائے اور پھر دوسری طرف کا خیال بھی نہ رہے. اس کو کروں یا نہ کروں؟ اچھائی کا کام ہے تب بھی تردد ہوتا ہے، برائی کا کام ہے تب بھی تردد ہوتا ہے شروع شروع میں. بات یہ ہے کہ اندر جو ایک فرشتہ بیٹھایا ہوا ہے اس کو مشورہ دینے والا، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، اور وہ جو ایک ہمزاد بٹھایا ہوا ہے وہ برائی کا حکم کرتا ہے. دونوں کا مناظرہ ہوتا ہے، دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. اب فیصلہ اس پر چھوڑ دیا. یہ ہے فألهمها فجورها وتقواها. استعداد بھی پیدا کر دی اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے بھی دونوں راستے واضح کر دیے، اور پھر ہر موقع پر اس کو مشورہ دینے کے لیے دو مشیر بھی بٹھا دیے. اپنے اپنے دلائل پیش کریں اور یہ جج صاحب فیصلہ کریں، کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد اصل مقصد کو ذکر فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تحقیق کامیاب ہوا اور مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، اور ناکام اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا، ملا دیا، چھپا دیا، جیسے مردے کو چھپا دیا جاتا ہے. اب اتنی بات رہی کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے. نفس کے تزکیے پر تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے چار جلدوں میں احیال العلوم لکھ لی، اور دوسرے اکابر نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں. انہی میں سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب عوارف المعارف ہے، لیکن یہ اونچی کتابیں ہیں. اس زمانے میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور آپ کے مواعظ شریفہ تکثیر ہدایت ہیں، اور سب کسی موضوع پر ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو مستقل ایک فن ہے تزکیے کا، لیکن اکابر نے خلاصہ اس کا دو لفظوں میں بیان کر دیا. وہ یہ کہ انسان کے اندر جو قوتیں رکھی گئی ہیں، ایک شہوت کی قوت جو چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی سے حرص پیدا ہوتی ہے، اسی سے عورتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس سے مال کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس سے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ قوت شہویہ ہے، اور ایک قوت غضبیہ، غصے کی قوت جو اس کی مضرتوں کو دفع کرتی ہے. پھر آدمی میں اللہ تعالی نے عقل بھی رکھی ہے، طبیعت بھی رکھی ہے، اس کی اپنی خواہش اور اس کے ساتھ ساتھ عقل. دانا آدمی ہر کام کو، چاہے خواہش کا ہو یا مضرت کو دفع کرنے کا، سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. بے سوچے سمجھے نہ خواہش کو پورا کرے، اور نہ کسی مضرت کو دفع کرنے کی فکر کرے. اور شریعت کو اللہ تعالی نے عقل پر حاکم مقرر کر دیا. عقل گویا اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بہت ہی تیز نظر والا انسان ہے، لیکن رات کے گھپ اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. تو عقل صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ اندھیرے میں رہتی ہے جب تک کہ شریعت کی روشنی اس کے سامنے نہ ہو. اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس شخص کی عقل شریعت کے تابع ہو اور اس کی یہ دونوں قوتیں عقل کے تابع ہوں، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ خلاصہ ہے تزکیے کہ اپنے طبعی تقاضوں کو عقل کے اور عقل کو شریعت کے تابع کرو، اس کے مطابق چلو. اور جس شخص نے شریعت کو عقل کے اور عقل کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، اس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، دفن کر دیا. خواہش تو تم جانتے ہو اندھی ہوتی ہے، اور عقل جو کہ دیکھ سکتی تھی لیکن روشنی میں دیکھ سکتی تھی، اس کو تابع محمل بنا دیا. تو یہ شخص اپنے آپ کو مٹی میں ملانے والا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کے بقول کہ عقل بادشاہ ہے اور یہ تمام اس کے خدام ہیں، اور اس کی حکم برداری کرتے ہیں، اور وہ حاکم اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، احکامات صادر کرتا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے. لشکر ہے ایک پورا انسان، ظاہری اور باطنی قوتوں کا ایک لشکر دیا گیا ہے اس کو. اور اگر شریعت کو ایک طرف رکھ کر کے خدا نخواستہ عقل کو خواہشات کے تابع کر دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ تخت سے اتار کر غلاموں کے ہاتھ میں قید کر دیا گیا ہے. جیسا چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، مخدوم کو خادم بنا دیا، آقا کو غلام بنا دیا اور غلام کو آقا بنا دیا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملایا، ظاہر دنیا میں وہ کتنے ہی کامیاب ہوئے لیکن آخرت کے اعتبار سے ناکام ہوئے. یہ ناکامی کبھی دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں تو ظاہر ہوتی ہی ہے. اس لیے آگے سمود کا قصہ بطور اشارے کے ذکر فرمایا ہے کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، نبی کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام. یہ قوم سمود کہلاتی تھی جن کے بارے میں سورہ الفجر میں فرمایا الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی قرآن میں پتھر تراشے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے مکانات بناتے تھے. سن تراشی میں ان کو ملکہ حاصل تھا اور اسی سنگ تراشی کے ذریعے سے بت پرستی شروع ہوئی، بہترین قسم کی مجسمہ سازی کرتے تھے، اور پھر وہ بہت اچھے لگنے لگے تو بزرگوں کی شکل میں بت بنانے لگے، اور بزرگوں کی شکل میں بت بنائے تو ان کو پوجا بھی کرنے لگے، جیسے کہ قوم نوح برباد ہوئی تھی. ملک شام کی طرف ہجر ہے اور ادھر مدینہ طیبہ کے راستے میں تبوک کو جاتے ہوئے وادی قرا تھی، ہجر ان کا مقام آتا تھا. وادی قرا سے ہجر تک ان کی بستیاں تھیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لے گئے تو راستے میں ان کی بستی آتی تھی سمود کی، بستی میں داخل ہونے سے راستہ وہیں سے گزرتا تھا اندر سے. تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تباہ شدہ قوم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کی جگہوں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور کوئی شخص ان کے کنویں سے پانی نہ لے. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہوئے اور منہ پر کپڑا ڈال لیا، چہرہ ڈھانک لیا اور تیزی سے گزر گئے، گویا ارد گرد کی فضا کو بھی نہیں دیکھا. یہاں آثار قدیمہ کے لوگ سیر کرتے پھرتے ہیں، اور بعد میں جب وہاں سے گزر گئے، پڑاؤ کیا تو پوچھا کہ کسی نے پانی تو نہیں لیا تھا کنویں سے، ان کے کنویں سے. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے پانی لیا تھا اور آٹا گوندا اس کے ساتھ، پھر میں پھینک دوں اس کو، آٹا پھینکوا دیا. آثار غضب یعنی ان کے در و دیوار پر بھی ہیں بلکہ فضا میں بھی ہیں. تو انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن بعث اشقاها، جبکہ اٹھا پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، بڑے ناز میں اٹھا، ان میں کا سب سے بڑا بدبخت. اشقا کہتے ہیں بدبخت، سب سے بڑا بدبخت. اس کا قصہ تو بڑا طویل ہے. نام اس کا قدار ابن سالف تھا، بڑا پہلوان تھا اور بدماش بھی تھا قوم میں، اور ایک فاحشہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا تھا. لمبا قصہ ہے. اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح تو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم سے مہر نہیں ادا کیا جائے گا. کہا کہ مہر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مہر ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنا، اس کی پونچھیں کاٹنا. اور یہی عبد الرحمن ابن ملجم نے مہر دیا تھا خبیث نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا. یہاں بھی بالکل وہی قصہ ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے اپنے سات آٹھ نوجوانوں کو جمع کیا اور ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. یہ عجیب و غریب قسم کی اوننی تھی، میں اس کو قصے کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں گا انشاءاللہ، اسی پر بھی ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. www.shaheedislam.com. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلى الله. سورة الشمس مکیہ، سورة الشمس مکہ میں نازل ہوئی، وہی 15 آیہ اور اس کی 15 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس کو ڈھانک دے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها، اور نفس کی اور جس نے اس کو برابر کیا، درست کیا. فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کو القا کیا، پھر اس کو القا کی اس کی بدکاری اور اس کا تقوا. قد افلح من زکاها، تحقیق مراد کو پہنچا وہ جس نے اس کو پاک کر دیا. وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. کذب سمود بتغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث اشقاها، یاد کرو جب اٹھا ان میں کا سب سے بدبخت. فقال لهم رسول اللہ، فرمایا ان سے اللہ کے رسول نے. ناقۃ اللہ وسقیاها، بچتے رہنا اس اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے. فکذبوہ فعقروہا، سو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. فدمدم علیہم ربہم، پھر مار بھیجی ان پر ان کے رب نے. بذنبہم، ان کے گناہوں کی بدولت. فسواہا، پھر برابر کر دیا اس پوری قوم کو. ولا یخاف عقباہا، اور وہ ڈرتا نہیں اس کے انجام سے. یہ سورہ الشمس کہلاتی ہے، اور اس کے پہلے لفظ پر اس کا نام رکھا گیا ہے. اوپر دو قسمیں ذکر فرمائی تھیں، اصحاب المشأمہ اور اصحاب المیمنہ. یہاں بھی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کے ذریعے انہی دو قسموں کو ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلی صورت میں فرمایا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو ہدایت دی دونوں راستوں کی، یعنی خیر اور شر کے راستے کی. اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے یہاں ذکر فرمایا، فألهمها فجورها وتقواها، حق تعالی شانہ نے اس سورہ میں سات قسمیں کھائی. سب سے پہلی سورج کی اور سورج کی وحا کی، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا دھوپ. سورج اور اس کی دھوپ کی، اصل میں سورج نکلنے کے ایک گھڑی بعد جبکہ اس کی روشنی خوب پھیل جاتی ہے اور ذرا سی ہلکی سی حرارت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ضحا کہتے ہیں، اور دوپہر سے پہلے پہلے وقت تک ضحوہ کہتے ہیں. ضحوہ والقمری اذا تلاها، یہ دوسری قسم، یعنی چاند جب کہ سورج کے پیچھے آئے. سورج کا پیچھے آنا، سورج کے پیچھے آنا دو طرح ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ چاند کا طلوع سورج کے پیچھے ہو، یہ ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے، پہلے سورج نکلتا ہے پیچھے پیچھے چاند، سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند پیچھے رہ جاتا ہے وہ نظر آتا ہے. اور دوسری صورت یہ کہ پیچھے آنے کا مطلب یہ ہو کہ ادھر سورج غروب ہوا ادھر چاند نکل آیا. یہ عموماً 13ویں تاریخ کے بعد ہوتا ہے، 14، 15، 16. جس طرح سورج چاشتے وقت پوری روشنی میں ہوتا ہے، اسی طرح ان راتوں میں چاند بھی بدر کامل ہوتا ہے. تو کمال اور تمام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس قید کو ذکر فرمایا. تیسری قسم والنہاری اذا جلاها، اور دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دے. کس کو؟ سورج کو. ساری ضمیریں اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں. یہاں سوال پیدا ہوگا کہ سورج روشن کرتا ہے دن کو یا دن روشن کرتا ہے سورج کو؟ یہ تو الٹ ہو گیا. سورج سے دن روشن ہوتا ہے، نہ کہ دن سے سورج روشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دے، یعنی دن سورج کو روشن کر دے. جواب یہ ہے کہ اس کی روشنی کا وقت ہے، دن اس کی روشنی کا وقت ہے، اور رات کو سورج چھپ جاتا ہے تو گویا دن اس کو روشن کرنے والا ٹھہرا دیا مجازا، کیونکہ کبھی کبھی نسبت وقت کی طرف کر دی جاتی ہے. اور یہی بات واللیل اذا یغشا میں بھی ہے، اور یہ چوتھی قسم ہوئی. سورج کی اور روشنی کی، چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آئے، دن کی جبکہ اس کو روشن کر دے، رات کی جبکہ اس کو ڈھانک لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی جب اور اس کی جس نے اس کو بنایا. بنانے والے تو اللہ تعالی کی ذات ہیں، مگر مراد ہے اس وہ خاص قدرت و حکمت جس کی بنا پر آسمان کو اونچا بنایا گیا ہے. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اس کو پھیلایا. یہاں بھی وہی بات کہ پھیلانے والے اللہ تعالی ہیں، مگر یہاں قسم کھانا مقصود ہے اس حکمت اور مشیت اور قدرت کی جس نے زمین کو پھیلا کر کے رہنے کے قابل بنا دیا ہے. یہ چھ قسمیں ہوئیں، اور ساتویں قسم میں ونفس وما سوا، اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو ٹھیک بنایا. ٹھیک بنایا یعنی اس کی تمام صلاحیتیں اس میں رکھی، ظاہری اور باطنی حواس اس میں رکھے، اور کارکردگی کے لیے جن آلات کی ضرورت ہے وہ آلات بھی اس کو مہیا فرمائے. فألهمها فجورها وتقواها، نفس کو درست کر دینے کے بعد اور اس کی تمام صلاحیتیں عطا کر دینے کے بعد اس کو الہام فرمایا بدکاری کا اور تقویٰ کا، یعنی بدکاری اور نیکوکاری، اچھائی اور برائی. الہام کے معنی عربی زبان میں دل میں کسی چیز کے ڈالنے کے ہیں. اصل لغت کے اعتبار سے الہام کے معنی ہوتے ہیں کسی کے منہ میں ڈالنا، لیکن قرآن کریم کی زبان میں الہام کے معنی ہے کسی چیز کا دل میں ڈال دینا، خواہ وہ دل خیر کی بات ہو یا شر کی. بات یہ ہے کہ سوچتے سوچتے آدمی کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو یہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر بغیر سوچے اچانک ایک بات دل میں آ جائے تو اس کو القا کہتے ہیں. حق تعالی شانہ نے نیکی اور بدی کا الہام فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے نفس کے اندر دونوں صلاحیتیں بطور استعداد کے رکھتی ہیں، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی. اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور عقل سلیم کے ذریعے دونوں راہیں الگ الگ کر دی، اور اس کو اختیار دے دیا کہ ان دونوں راہوں میں سے جو تمہارے سامنے بالکل کشادہ اور کھلے ہیں اور صاف نظر آ رہے ہیں، جس کو چاہو اختیار کر لو. نیکی اور بدی کو اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ انسان میں تین صفتیں ہیں، یہ تین قوتیں ہیں. ایک عقل ہے جو ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ جج ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے پاس بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. دوسری قوت شہویہ ہے انسان کے اندر رکھی گئی، جس کے ذریعے سے آدمی اپنی مرغوب مطلوب اور محبوب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ اندر کی چاہتی نہ ہو تو آدمی کسی چیز کو ڈھونڈے کیوں؟ مردار کی طرف پڑ رہے ہیں. یہی جذبہ محبت اور جذبہ خواہش ہے جو آدمی کو لیے لیے پھرتا ہے. اور ایک قوت غضبیہ رکھی گئی ہے جو اس کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کے لیے آمادہ ہوتی ہے. ہم عدم مسلح سپاہی تیار جس سے چاہو لڑاؤ, لڑنے کے لیے تیار ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ عقل تو اس کی اندھی نہ ہو بلکہ صاحب بصیرت ہو نور وحی کے ساتھ. یعنی یوں کہو کہ عقل تابع ہو شریعت کے, اور یہ دونوں قوتیں شہویہ بھی اور غضبیہ بھی, چاہت کی اور نفرت کی دو قوتیں, استعدادیں. یہ پیمانہ عقل کے مطابق ہو اور عقل شریعت کے مطابق ہو. اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا, تحقیق مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا. اور پاک کرنا یہی ہے کہ اپنی ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع رکھا اور عقل کو کہہ دیا کہ شریعت سے پوچھو. نور نبوت سے استفادہ کرو اور علوم نبوت کا چشمہ لگا کر کائنات کی چیزوں پر غور کرو تو تمہیں یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے. اور پھر ان دونوں قوتوں کو استعمال کر کے اس کی تعمیل کرو. عقل جس چیز کے بارے میں کہے کہ اچھی چیز ہے فوراً لپکو.